اتوار 25 دسمبر کے سیربین کے ساتھ غزن پر حیدر کا سلام۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر قرارداد کے بعد اب اسرائیل نے سلامتی کونسل کے ممالک کے سفیروں کو طلب کر لیا۔ اسرائیل پریشان کیوں؟
سب سے زیادہ خدشات ہیں وہ اس بات کو لے کر کے ہیں کہ ٹرمپ کے پہلے اگر اقوام متحدہ میں کسی طرح کا پھر ریزولوشن لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یو ایس کا سپورٹ اسرائیل کو نہ ملے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل اقوام متحدہ کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کرے گا۔ اسرائیل کی جانب سے یہ بیان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے غرب اردن میں غیر قانونی بستیوں کے قیام کے خلاف قرارداد کی منظوری کے بعد آیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان حیدر۔
اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل اقوام متحدہ کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کرے گا۔ اسرائیل کی جانب سے یہ بیان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے غرب اردن میں غیر قانونی بستیوں کے قیام کے خلاف قرارداد کی منظوری کے بعد آیا ہے۔ اس سے قبل نتن یاہو نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کو شرمناک قرار دیا تھا۔ سلامتی کونسل کے 15 رکن ممالک میں سے 14 نے اس قرارداد کی حمایت میں ووٹ ڈالے، جبکہ امریکہ نے ووٹ ڈالنے سے انکار کر دیا۔ تاہم اس نے اس موقع پر قرارداد کے خلاف ویٹو کا حق بھی استعمال نہیں کیا۔
اسرائیلی وزیراعظم نے کہا ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی قرارداد کی پاسداری نہیں کریں گے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ایک روسی جہاز بحیرہ اسود کے ساحل پر واقع تفریحی شہر سوچی سے 1.5 کلومیٹر دور سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ جہاز پر 92 افراد سوار تھے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ظفر سید۔
روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ایک روسی جہاز بحیرہ اسود کے ساحل پر واقع تفریحی شہر سوچی سے 1.5 کلومیٹر دور سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ جہاز پر 92 افراد سوار تھے، جن میں عملے کے ارکان، فوجی اہلکار، ایک فوجی میوزک بینڈ اور صحافی بھی شامل ہیں۔ جہاز شام کے شہر لازق کیا جا رہا تھا۔ یہ جہاز ماسکو سے اڑا تھا اور سوچی کے ایڈلر ہوائی اڈے پر ایندھن بھرنے کے لیے رکا تھا۔ روسی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزارت کو TU-154 جہاز کے ٹکڑے سوچی سے 1.5 کلومیٹر دور سمندر میں 50 سے 70 میٹر گہرائی سے ملے ہیں۔
دنیا بھر میں مسیحی تہوار کرسمس کے سلسلے میں آج گرجا گھروں میں خصوصی عبادت کا انتظام کیا گیا، جبکہ نجی اور سماجی سطح پر بھی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ رومن کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ فرانسس نے ویٹیکن میں ہزاروں عبادت گزاروں کے میس سے خطاب کڑی سیکیورٹی میں کیا۔ خطاب میں پوپ فرانسس جنگ اور شدت پسندی کی لہر کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا بھر کے ان بچوں کا چیلنج قبول کرنا ہے جو ماں باپ کی محبت کے سائے میں جھولنے میں موجود نہیں ہے، بلکہ بمباری سے بچنے کے لیے چھپ رہے ہیں، بڑے شہروں کی سڑکوں پر موجود ہیں یا پناہ گزینوں کی الٹنے والی کشتیوں میں موجود ہیں۔ ان بچوں کی چنوتی بھی قبول کرنی ہے جنہیں پیدا ہونے کی اجازت بھی نہیں ملتی، جو بھوک سے روتے ہیں اور جن کے ہاتھ میں کھلونوں کی جگہ ہتھیار ہیں۔ پاکستان میں کرسمس کے موقع پر ریلوے، وزارت انسانی حقوق اور سیاحت کے محکمے کی جانب سے خصوصی نمائشی ٹرین چلائی گئی تھی۔ ریلوے کے وفاقی وزیر سعد رفیق نے آج کرسمس کے موقع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ دنیا بھر میں اپنی نوعیت کی پہلی ٹرین ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا،
شاید یہ پہلی کرسمس ٹرین ہے دنیا میں کسی بھی جگہ پر، اور اس کا اعزاز حکومت پاکستان کو جاتا ہے، اور یہ پیغام ہے پڑوسی ملک کے لیے بھی اور دنیا کے ان تمام ملکوں کے لیے جہاں مائنورٹیز کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے، کہ ان کے بغیر کوئی بھی ملک مکمل نہیں ہے، اور ہم تو آپ کے بغیر بالکل ہی مکمل نہیں ہیں۔ ہمارا آئین آپ کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ پاکستان کا جھنڈا، اس میں اگر آپ کا سفید رنگ نہ ہو تو ہمارا جھنڈا مکمل نہیں ہوتا۔
فلپائن کے ہزاروں باشندوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ملک کے شمالی ساحل سے ٹکرانے والے طوفان کے پیش نظر اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ تفصیل بتا رہی ہیں سبا ناز۔
امریکی جوائنٹ ٹائفون سینٹر نے کہا ہے کہ ناکٹن نامی سمندری طوفان کرسمس کے دن بیکال کے علاقے سے ٹکرانے والا ہے، جس میں ہوا کی رفتار 250 کلومیٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ درجنوں بندرگاہیں بند کر دی گئی ہیں کیونکہ اس طوفان میں 2 میٹر اونچی خطرناک اور مہلک لہریں اٹھنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ 2 ماہ قبل سپر ٹائفون ہیما ملک سے ٹکرایا تھا، جس کے ہاتھوں 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اتوار کی صبح ناکٹن یا نینا نامی طوفان کیتندونیز جزیرے سے 195 کلومیٹر مشرق میں تھا۔ دارالحکومت منیلا میں حکام نے بڑے بڑے اشتہاری بورڈز کو ہٹانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ہوا کے زور سے ان کے گرنے اور اس کے نتیجے میں شہریوں کے زخمی ہونے کے خطرات ہیں۔
شدت پسند تنظیم بوکو حرام کی قید سے آزاد ہو کر نائجیریا کی 20 سے زیادہ چبوک لڑکیاں کرسمس کے موقع پر اپنے خاندانوں سے جا ملی ہیں۔ یہ لڑکیاں اکتوبر میں سوئٹزرلینڈ اور ریڈ کراس کے بوکو حرام کے ساتھ ایک معاہدے کے بعد رہا کی گئی تھیں۔ اس کے بعد سے انہیں نائجیریا کی حکومت نے ڈیبریفنگ کے لیے ایک خفیہ مقام پر رکھا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی 22 سالہ اسابے گونی نے خبر رسائی ادارے روئٹرز کو بتایا کہ ان کے گھر واپسی ایک معجزہ ہے۔ ابھی تک 197 لڑکیاں لاپتہ ہیں اور ان کی رہائی کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
بالکڑی کا سو
تمہارا نام کیا ہے بسنت؟
میرے دشمن سمجھ رہے تھے میں اب کبھی لوٹ کے نہ آؤں گا۔
وہ آ گیا، دیکھو وہ آ گیا۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
بالی ووڈ کی چٹپٹی خبریں اور گوسپ سنیے ہر سنیچر کی شام سیربین میں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ آج اتوار ہے اور آج آپ پروگرام میں وسط اللہ خان کی ہفتے وار ریڈیو ڈائری بات سے بات سن سکیں گے۔ ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک روسی فوجی جہاز بحیرہ اسود کے ساحل پر واقع تفریحی شہر سوچی سے 1.5 کلومیٹر دور سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اس پر تفصیلی رپورٹ پروگرام میں آنے کو ہے، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ جمعے کے روز اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کی مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کی تعمیر روکنے سے متعلق قرارداد کے 2 روز بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نے وزارت خارجہ کو حکم دیا ہے کہ سلامتی کونسل کے تمام ممالک کے سفیروں کو طلب کر کے ان سے اس فیصلے پر مذمت کریں۔ تفصیل سنیے امبر خیری سے۔
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے اسرائیلی وزارت خارجہ کو حکم دیا ہے کہ وہ سلامتی کونسل کے ممالک کے اسرائیل میں تعینات سفیروں کو طلب کر کے ان سے سلامتی کونسل کی قرارداد پر اپنی مذمت کا اظہار کرے۔ طلب کیے جانے والے سفارتکاروں میں فرانس، برطانیہ، روس، یوکرین، چین، جاپان، انگولا، مصر، یوروگوائے اور اسپین کے سفیر شامل ہیں۔ تاہم تل ابیب میں امریکہ کے سفیر کو طلب نہیں کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ہر سفیر سے الگ الگ ملاقاتوں میں ان کی سرزنش کی جائے گی۔ اسرائیلی حکام نے یہ سب کچھ کرسمس کے روز کیا ہے، جس پر کئی مغربی سفارتکاروں نے تنقید بھی کی ہے۔ ایک مغربی سفارتکار نے ہارتس اخبار کو کہا کہ اسرائیل کیا کچھ نہیں کہتا اگر ہم ان کے سفیر کو یوم کپور جیسے مذہبی تہوار پر طلب کر لیتے۔ جمعے کو اقوام متحدہ میں منظور ہونے والی قرارداد میں 2 اہم نکات شامل ہیں، کہ مقبوضہ علاقوں میں تعمیر شدہ یہودی بستیوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس قرارداد میں دنیا کے ممالک سے کہا گیا ہے کہ یہ اہم ہے کہ وہ اسرائیلی ریاست کی حدود اور مقبوضہ علاقوں میں تفریق کریں۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم یہ بیان بھی دے چکے ہیں کہ اسرائیل اقوام متحدہ کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرے گا۔ یاد رہے کہ ماضی میں اسرائیل کو اقوام متحدہ میں اس قسم کی مذمتی قراردادوں سے امریکہ کے ویٹو نے بچایا ہوا تھا۔ تاہم جمعے کو اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نے اس قرارداد پر ووٹ دینے سے اجتناب کیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل آگے چل کر سیاسی اور سفارتی سطح پر مزید کیا اقدامات کرتا ہے۔
تفصیل آپ نے سنی امبر خیری سے۔ اور اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے یروشلم میں موجود صحافی ہرندر مشرا سے بات کی اور پوچھا کہ امریکہ نے جس طرح اس قرارداد کو روکنے میں پوری طرح اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا، اس پر اسرائیل میں کیا رد عمل ہے؟
دیکھیے، امریکہ نے جس طرح سے اسرائیل کا ساتھ چھوڑا اس بار، اس کی وجہ سے یہاں پر کافی کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ جو یہاں کا اپوزیشن ہے اس کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے ان تعلقات کو ٹھیک سے مینیج نہیں کیا ہے اوباما کے ساتھ۔ اوباما کے ساتھ نتن یاہو کے لگاتار جو ہیں تعلقات جو ہیں ان کو لے کر کے یہاں پر چرچا ہوتی رہی ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرح کا یہ ڈپلومیٹک فیلئر اس طرح سے دکھانے کی کوشش جہاں اپوزیشن کے طرف سے ہے، وہیں حکومت جو ہے وہ یہ دکھانا چاہتی ہے کہ وہ ڈیفائنٹ ہے، وہ کسی بھی طرح سے گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں ہے جی، اور اسرائیل جو ہے وہ کسی طرح کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔
اچھا، اسرائیلی وزیراعظم جو ہیں بنجامن نتن یاہو، انہوں نے کہا ہے کہ وہ یونائیٹڈ نیشن کے ساتھ، اقوام متحدہ کے ساتھ جو ان کا ریلیشن شپ ہے اس کو ری اسیس کریں گے، اس پر نظر ثانی کریں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟
یہاں پر دراصل اس کے بعد اور بھی یہاں پر بیانات آئے ہیں، اور اسرائیلی وزیراعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ کم سے کم 5 جو انسٹیٹیوشنز ہیں یونائیٹڈ نیشنز کے، اقوام متحدہ کے ان کے فنڈنگ کو لے کر کے انہوں نے کہا ہے کہ اس پر اسرائیل جو ہے ان کو فنڈ نہیں کرے گا, اور باقی بھی انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو بھی لے کر کے ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو ری اسیس کرے گا.
تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں, کیا مقصد کیا ہے اس کا؟
دیکھیے, یونیسکو کے ساتھ جو ہے اسرائیل کے جو تعلقات وہ ہمیشہ ہی ایک طرح سے برے رہے ہیں, اور اس طرح کے کئی اور بھی اقوام متحدہ کے اس طرح کی ایجنسیاں ہیں جس کے ساتھ اسرائیل کا لگاتار تکرار ہوتا رہا ہے, جہاں پر کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے ریزولوشنز پاس ہوتی رہی ہیں اس کو لے کر کے. تو یہاں پہ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ اس طرح کی ایک باڈی بن چکی ہے جہاں پر کہ ایک پورا جو گروپ ہے, اور خاص کر کے ان کا اشارہ جو ہے وہ او آئی سی کی طرف جاتا ہے, وہ اکٹھے ہو کر کے اور اسرائیل کے خلاف جو ہے ریزولوشن پاس کرتے رہتے ہیں, اور اس کے خلاف ان کا یہ ماننا ہے کہ عالمی برادری کو قدم اٹھانی چاہیے, اقدامات لینے چاہیے.
سینیگال اور نیوزی لینڈ کے جو سفیر ہیں ان کو واپس آنے کا کہا گیا ہے, تو ان دونوں ممالک پر اتنا زور کیوں؟ ان کا اسرائیل کے ساتھ جو ہے تعلق وہ کس طرح کا ہے؟
دیکھیں, ان دونوں ہی ملکوں کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات اچھے رہے ہیں, اور ان کو واپس بلائے جانے کی جو وجہ ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ چار ملکوں نے خاص کر کے یہ ریزولوشن کو لانے کے لیے مہم چھیڑی تھی, اس میں نیوزی لینڈ اور سینیگل شامل ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے مصر کے اوپر دباؤ ڈال کر کے اس ریزولوشن کو آنے سے روک دیا گیا تھا, اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اسرائیل نے جی ان کا بھی اہم کردار تھا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو چار ملک ہیں جنہوں نے یہ اس ریزولوشن کو لانے میں کافی زور دیا, اس ریزولوشن کو لانے کے لیے اس میں یہ دونوں ملک شامل تھے, اور ساتھ ہی ساتھ سینیگل کے دراصل اگلے کچھ ہفتوں میں فورن منسٹر یہاں آنے والے تھے, وزیر خارجہ کی وزٹ جو ہے وہ شیڈیول تھی, اس کو بھی رد کر دیا گیا ہے.
یہ بتائیں کہ سینیگال اور نیوزی لینڈ اسرائیل پہ کتنا انحصار کرتے ہیں معاشی اور تجارتی لحاظ سے؟
نیوزی لینڈ کے ساتھ تو کوئی بہت زیادہ تجارت نہیں ہے, لیکن جہاں تک سینیگل کا سوال ہے تو سینیگل کو اسرائیل سے کافی امداد ملتا رہا ہے, اور اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی پروجیکٹس وہاں پہ سینیگل میں اسرائیل کر رہا تھا اور جس طرح کے امداد دیے جا رہے تھے اس پر بھی پھر سے ایک بار غور کیا جائے گا. اور ایک چیز اور جو میں بتانا بھول گیا وہ کہ یوکرین کے پرائم منسٹر ولادیمیر گروسمان جو کہ یہودی ہیں, ان کا بھی اگلے ہفتے ان کو جیروسلم آنا تھا اور ان کے وزٹ کو بھی اسرائیل نے رد کر دیا ہے, کیونکہ دراصل اسرائیل میں تو ایسی امید کی جا رہی تھی کہ ایک یہودی وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے جی, اور جن کا کہ اسرائیل کے ساتھ جو ان کا کافی اچھا واسطہ ہے یہاں پر, ان کے ریلیٹیوز بھی رہ رہے ہیں, اس وجہ سے یہاں پر امید یہ کی جا رہی تھی کہ ان کا سپورٹ رہے گا اسرائیل کے لیے, اور جس طرح سے یوکرین نے بھی آگے بڑھ کر کے اس ریزولوشن کا ساتھ دیا اس کو لے کر کے یہاں پہ کافی ناراضگی ہے.
مقبوضہ فلسطینی جو علاقے ہیں ان پر اسرائیلی بستیوں کے قیام کی پالیسی جو ہے اس پر ویسے تو دنیا بھر میں خاصی جو ہے وہ تنقید ہوتی رہی ہے, لیکن اسرائیلی میڈیا اور ملک میں کس قسم کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں اس وقت؟
دیکھیں, اسرائیلی جہاں تک عوام کا سوال ہے تو یہاں پر ایک بہت بڑا خیمہ ہے جو کہ مسلسل اس کی مخالفت کرتا رہا ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا رہا ہے, اور یہاں پر اس طرح کی تنظیمیں ہیں جو اس پر سخت تنقید مسلسل کرتی رہی ہیں, اور اس طرح کے مطالبات بھی ہمیشہ ہوتے رہے ہیں اسرائیل میں کہ یہ جو غرب اردن کے جو علاقے ہیں اور جو یہ یہودی بستیاں جو بسائی جا رہی ہیں اور غیر قانونی بستیاں ہیں جس کو لے کر کے اقوام متحدہ میں مسلسل جو ہے کرٹیسزم ہوتا رہتا ہے, ان پر روک لگائی جائے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جی. اور یہ خیمہ جو ہے یہ کافی بڑا خیمہ ہے, اور دراصل ایک طرح سے دیکھا جائے تو تقریباً آدھی آبادی جو ہے وہ اس طرح کے مطالبات کرتی ہے.
اسرائیل کا اگلا قدم آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا اس معاملے پر؟
دیکھیں, اسرائیلی وزیر اعظم کی کوشش یہ ہے کہ ٹرمپ کا سپورٹ لے کر کے, اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے طرف سے صاف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ جو ان کی پالیسی یو ایس کی جو پالیسی رہی ہے اسرائیل کے لیے کے طرف وہ اس میں کنٹینیوٹی ہوگی, اس میں کسی طرح کا کوئی بریک نہیں ہوگا. تو اس کے مد نظر یہاں پر یہ مانا جا رہا ہے کہ ایک بار 20 جنوری کے بعد جب وہ وہاں پر کاروبار سنبھالیں گے اس کے بعد کافی کچھ جو ہے ایک نارمل سی آئے گی, لیکن یہاں پر ابھی سب سے زیادہ جو خدشات ہیں وہ اس بات کو لے کر کے ہیں کہ اس کے پہلے اگر اقوام متحدہ میں کسی طرح کا پھر ریزولوشن لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یو ایس کا سپورٹ اسرائیل کو نہ ملے, اور اس کی وجہ سے کئی ساری پریشانیاں جو ہیں اسرائیل کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہیں.
یہ تھے یروشلم میں موجود صحافی ہریندر مشرا, اور اسی موضوع پر میں نے مزید تفصیل جاننے کے لیے اسرائیل اور فلسطین امور کے ماہر اور اسکول آف اورینٹل افریقن اسٹڈیز سے وابستہ طارق سلمان سے بات کی, اور میرا پہلا سوال یہ تھا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے منظور کی گئی اس قرارداد سے فلسطین کو کیا فائدہ پہنچے گا؟
اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم اس ریزولوشن کی نوعیت کو دیکھیں تو یہ یونائیٹڈ نیشن کے چارٹر چیپٹر 6 کے تحت پاس ہوا ہے جو نان بائنڈنگ ہے
جی.
یہ صرف مشورہ دے سکتا ہے, اور اس کی دو لیول پہ اہمیت ہے. ایک اہمیت تو یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل لا کے لیے گائیڈ لائنز بنتا ہے, انٹرنیشنل لا جو آلریڈی ہوتا ہے اس کو ریفائن کرتا ہے, ڈیفائن کرتا ہے. لیکن یہ چونکہ چیپٹر 7 کے تحت نہیں پاس ہوا تو یہ نان بائنڈنگ ہے. اس پہ صرف اور صرف یہ ہوگا کہ اسرائیل نے جو کہ پہلے ہی بتا دیے کہ ہم اس کا نوٹس نہیں لیں, تو اس سے آن دا گراؤنڈ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ٹیریٹریز میں سیٹلمنٹس پہ, اور نہ صرف یہ کہ جو بن گئی ہیں وہ اسٹے کریں گی بلکہ مزید بنتی رہیں گی, جس کا پروبیبلی اندازہ ہو گیا ہے ہمیں موڈ سے جو نتنیاہو کی کیبنٹ ہے اس سے.
یہ قرارداد جو ہے وہ 1967 میں جو اسرائیل کے قبضے میں آنے والے علاقے ہیں یہ اس کے متعلق ہے, لیکن 1947 کی جو فلسطینی علاقوں پر جو تنازع ہے وہ معاملہ تو ابھی تک سلجھایا نہیں گیا, اس کی تفصیل و تاریخ بتائیں کچھ.
جی ہاں, یہ بہت ہی اہم سوال ہے
جی.
اور جو کہ اٹھایا نہیں جا رہا کسی بھی جگہ پہ. میں بلکہ سکین کر رہا تھا تمام نیوز پورے دنیا کے ہر علاقے کی, کہیں بھی اس چیز کا تذکرہ نہیں ہوا کہ یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے نومبر 1947 میں جو قرارداد پیش کی تھی 181 جس کو پارٹیشن ریزولوشن بھی کہتے ہیں, اس میں انہوں نے باؤنڈریز کو ڈیمارکیٹ بھی کیا تھا. ان باؤنڈریز کے بعد مئی 1948 میں جو اسرائیل وجود میں آیا اس نے سبسٹینشل ٹیریٹری جو ہے وہ آکیوپائی کر لی تھی جو کہ پیلسٹائن کی اسٹیٹ کے لیے مختص تھی, اس کا کہیں تذکرہ نہیں آتا. اور اس علاقے میں جو سیٹلمنٹس ہوئی بلکہ وہ تو اب اسرائیل نے ڈی فیکٹو اسرائیل ہی کا حصہ بن گیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو ایکسیپٹ کر لی ہے. اب یہ وہ اہمیت ہوتی ہے ان ریزولوشنز کی, بلکہ یہ بڑی حیرت ہے کہ وہ پہلا ریزولوشن کہا جا رہا ہے جس میں امریکہ نے ویٹو نہیں کیا, حالانکہ یہ پہلا ریزولوشن نہیں ہے
جی.
47 ریزولوشنز پاس ہو چکے ہیں یو این سیکیورٹی کونسل میں, اور لاسٹ جو سیٹلمنٹس کی گائیڈ لائن سے متعلق وہ ہوا تھا 35 سال پہلے, ریزولوشن 465/1998, وہ بھی یونائیٹڈ اسٹیٹس نے اس کو ویٹو نہیں کیا تھا. لیکن اب وہ سب کا سب جو 1947 کے اس ریزولوشن جس کو جیوش ایجنسی نے اس وقت ایکسیپٹ کیا جس نے اسرائیل بنایا, اور اس کے بعد انہوں نے 48 کی تک جو باؤنڈریز لے کے گئے, یہ تقریباً 54-50% اوریجنل پیلسٹائن سے کی وہ تھی, اس سے انہوں نے 72 تک بڑھا لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی فیکٹو طور پہ یہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ 1947 کا جو ریزولوشن ہے وہ سپرسیڈ کر گیا ہے ان باقی بعد کے ریزولوشنز میں اور ریالٹیز آن دا گراؤنڈ. اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو اسرائیل نے اسی چیز سے انکریج ہو کے سیٹلمنٹ ہوئی ہے کہ اگر وہ اس چیز کو کنٹینیو رکھتا ہے تو اس کی سیٹلمنٹس کی جو آکیوپائیڈ ٹیریٹریز کے اندر ہوتی رہیں گی وہ اس کا حصہ بنتا جائے گا, اور گریجولی there will not be a Palestine, جو کہ اصل میں ان کا موجودہ گورنمنٹ کا بھی یہی ہے کہ ہمیں فلسطین کی ٹیریٹری چاہیے فلسطینیوں کے بغیر.
تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلسطینی حکام کی جو ان کی کیا حکمت عملی ہوگی, ان کا کیا پلان آف ایکشن ہوگا؟
ابھی تک تو ہمیں جو سب سے بڑا عالمی ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ فلسطینی لیڈرشپ کے پاس کسی قسم کا کوئی لائحہ عمل نہیں ہے. اس ریزولوشن میں بھی ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اور نہ صرف اس ریزولوشن میں عمل دخل نہیں ہے, ان کا اوور آل کسی قسم کا کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو آکیوپیشن سے کیسے نکالنا ہے. اس وقت انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس میں ایک لا سوٹ چل رہا ہے
جی,
اور وہ لا سوٹ جو ہے اس کے اندر سیٹلمنٹس کے متعلق بھی ہے, اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ پش کریں تو وہ یہ کروا سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے کہ وہ فل انویسٹیگیشن شروع کروا دیں سیٹلمنٹس کے اوپر. اس کے علاوہ پریکٹیکلی طور پہ فلسطینی آن دا گراؤنڈ اس وقت کچھ نہیں کر سکتے اس ریزولوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ نان بائنڈنگ ہے.
یہ تھے اسرائیل و فلسطین امور کے ماہر اور اسکول آف اورینٹل افریقن اسٹڈیز سے وابستہ طارق سلمان, جن سے اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی. اور اب کچھ دیگر عالمی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ایک فوجی جہاز بحیرہ اسود کے ساحل پر واقع تفریحی شہر سوچی سے 1.5 کلومیٹر دور سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے. جہاز میں روس کا ملٹری بلین, فوجی اہلکار اور صحافی سوار تھا. حادثے کی وجوہات کے تعین کے لیے تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مشتمل رپورٹ پیش کر رہی ہیں فرج جاوید.
مقامی وقت کے مطابق صبح 5:25 پر سوچی سے اڑان بھرنے کے 2 منٹ بعد روس کے ٹوپولف 154 جہاز کا رابطہ رڈار سے منقطع ہو گیا۔ روس کی وزارت دفاع کے مطابق جہاز میں 92 افراد سوار تھے اور اس کی منزل شام کے شہر لازیکیا کے قریب روسی فوجی اڈا تھی، جہاں شام میں تعینات روسی فوجیوں کے لیے نئے سال کی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ جہاز ماسکو سے اڑنے کے بعد سوچی کے ایڈلر ہوائی اڈے پر ایندھن بھرنے کے لیے رکا تھا۔ جہاز پر روس کے سرکاری فوجی بینڈ الیگزینڈروف انسمبل کے 64 ارکان بھی سوار تھے۔ اب تک جہاز کے کچھ ٹکڑے اور چند مسافروں کی لاشیں ملی ہیں، جبکہ کسی کے زندہ بچنے کی کوئی اطلاع نہیں۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کنشنکوف نے بتایا کہ حادثے کے مقام پر امدادی کارروائیاں اور تلاش کا کام جاری ہے۔
ہمیں TU-154 جہاز کے ڈھانچے کے کچھ ٹکڑے بحیرہ اسود کے ساحلی شہر سوچی سے 1.5 کلومیٹر دور سمندر میں 50 سے 70 میٹر گہرائی سے ملے ہیں۔ 4 کشتیاں اور 5 ہیلی کاپٹر سے جہاز کی تلاش کا کام جاری ہے۔ ڈرون طیاروں سے بھی تلاش کی جا رہی ہے۔ جہاز کے ملبے اور مسافروں کی تلاش کے لیے مزید وسائل بھی بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کا ایک کمیشن نائب وزیر دفاع کی سربراہی میں سوچی کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔
روسی میڈیا پر چلنے والی ایک آڈیو ریکارڈنگ کے مطابق جہاز کے عملے اور زمینی کنٹرول کے درمیان گفتگو کے دوران کسی قسم کی مشکل کا پتہ نہیں چلا۔ مقامی رپورٹس کے مطابق موسمی حالات بھی پرواز کے لیے موافق تھے۔ روس کی وزارت دفاع نے مسافروں کی فہرست جاری کی ہے، جس کے مطابق جہاز پر مشہور فوجی بینڈ الیگزینڈروف انسمبل کے ارکان، 9 صحافی، 8 فوجی، 2 سول افسران، 1 NGO کارکن اور عملے کے 8 ارکان سوار تھے۔ جہاز پر یلیزویٹا گلنکا بھی سوار تھیں، جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی فیئر ایڈ نامی خیراتی ادارے کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ واضح رہے کہ روس شامی حکومت کی حمایت میں باغی دستوں کے خلاف شام میں فضائی کارروائیاں بھی کر رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جہاز کے حادثے کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہر پہلو سے حادثے کا جائزہ لیا جائے گا۔
میں آج صبح جہاز کے اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں سے اظہار افسوس کرتا ہوں۔ حکومت کو کمیشن بنانے کی ہدایات دے دی گئی ہیں، جس کی سربراہی ٹرانسپورٹ کے وزیر کریں گے۔ اس ہولناک حادثے کی ہر پہلو سے تحقیقات کی جائیں گی اور ہم ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کو ہر ممکن مدد فراہم کریں گے، جبکہ کل روس میں یوم سوگ منایا جائے گا۔
واضح رہے کہ اس سے پہلے اپریل 2010 میں ایک TU-154 طیارہ مغربی روس کے علاقے سمولینسک میں گر کر تباہ ہو گیا تھا اور اس میں سوار تمام 96 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ 2001 میں ایک اور TU-154 جہاز کو یوکرین کی فوج نے بحیرہ اسود پر مار گرایا تھا، جس سے 78 لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ جنگی مشقوں کے دوران غلطی سے پیش آیا تھا۔ واضح رہے کہ یہ جہاز کئی عشروں سے روسی فضائی کمپنیوں کے زیر استعمال ہے۔ 3 انجنوں والا یہ جہاز درمیانی فاصلے تک اڑ سکتا ہے اور اب تک اس طیارے کو 39 مہلک حادثات پیش آ چکے ہیں۔
یہ تھیں فرد جاوید۔ اور کیتھولک مسیحی برادری کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ آج کل مادہ پرستی کی وجہ سے کرسمس کے اصل معنی لوگ بھولتے جا رہے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں سلیم قاضی، BBC Urdu.com کی اس رپورٹ میں۔
پوپ فرانسس نے یہ بات آج صبح ویٹیکن میں کرسمس کی ایک خصوصی دعائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ گزشتہ ہفتے جرمنی کے شہر برلن میں ایک دہشت گردی کی واردات کے بعد آج ویٹیکن میں بھی خصوصی حفاظتی انتظامات دیکھنے میں آئے اور تقریب میں شرکت کے لیے آنے والوں کو میٹل ڈیٹیکٹرز میں سے گزرنا پڑا۔ اپنے خصوصی خطاب میں رومن کیتھولک چرچ کے سربراہ نے خاص طور پر کرسمس کے تہوار کے حوالے سے بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مادہ پرستی نے اس تہوار کو اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ پوپ فرانسس کا کہنا تھا کہ آج لوگ ایک ایسے وقت میں جی رہے ہیں جب تجارت یا بازار کی روشنیوں نے خدا کی روشنی کو ماند کر دیا ہے، اور دنیا کے غریبوں کے لیے ہمارے جذبات سرد پڑ چکے ہیں، جبکہ ہم کرسمس کے تحفوں کے بارے میں زیادہ فکر مند ہو گئے ہیں۔ مادہ پرستی پر تنقید کے علاوہ پوپ فرانسس نے ایک مرتبہ پھر شام میں جاری جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تنازع میں بہت زیادہ خون بہ چکا ہے۔ دسیوں ہزاروں حاضرین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پوپ فرانسس کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی برادری پر لازم ہے کہ شام میں 5 سال سے جاری اس جنگ کو بات چیت کے ذریعے ختم کرنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے۔ شام کے ساتھ ساتھ پوپ فرانسس نے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تنازعات کے حل پر بھی زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں فریقوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں اور تاریخ میں ایک نیا باب رقم کریں۔ عالمی دہشت گردی پر اپنی فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے پوپ فرانسس کا کہنا تھا کہ دہشت گردی نے دنیا کے بہت سے ممالک اور شہروں کے دلوں میں خوف اور موت کے بیج بو دیے ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے سلیم قاضی۔ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ایک نظر ڈالتے ہیں، ہم ایک خبر جو ہے وہ دیکھ رہی ہے اور یہ ہے کہ بوکو حرام کی قید سے رہا ہو کر 20 لڑکیاں گھر لوٹ گئی ہیں۔ شدت پسند تنظیم بوکو حرام کی قید سے آزاد ہو کر نائجیریا کی 20 سے زیادہ چبوک لڑکیاں کرسمس کے موقع پر اپنے خاندانوں سے جا ملی ہیں۔ اپریل سن 2014 میں چبوک کے ایک اسکول سے اغوا کیے جانے والی ان لڑکیوں کی یہ پہلی بار گھر واپسی ہے۔ لڑکیاں اکتوبر میں سوئٹزرلینڈ اور ریڈ کراس کے بوکو حرام کے ساتھ ایک معاہدے کے بعد رہا کی گئی تھیں۔ پروگرام ابھی جاری ہے، پروگرام میں آگے چل کے آپ کو آپ ہی کے خطوط پر مبنی ہفتے وار ریڈیو ڈائری آپ کا خط ملا سنوائیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن اور فلموں میں آنے والی اداکارہ عائشہ خان کے انٹرویو بھی پروگرام میں آپ سن سکیں گے۔ سیر بھی ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا، پیش کر رہی ہیں سبا ناز۔
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل سے میلبرن میں شروع ہو رہا ہے۔ پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق نے میلبرن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے میچ کے حوالے سے کہا،
It's more self-belief at the moment. The guys are relaxed, confident that they can perform well here in Australia.
کہ برسبن ٹیسٹ میں شاندار کارکردگی سے ٹیم کا اعتماد بحال ہوا ہے اور دوسرے ٹیسٹ میں کھلاڑی جیت کے لیے پرعزم ہیں۔ آسٹریلوی ٹیم کل کے میچ میں بغیر کسی تبدیلی کے میدان میں اترے گی، اور پاکستانی ٹیم میں تبدیلی کے حوالے سے جب مصباح الحق سے سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا،
ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے ہمیں کہ ہم نے کیا کھلانا ہے، ہماری اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ جہاں تک پریشر کی بات ہے، جتنا ایٹماسفیئر اچھا ہوتا ہے اتنا کھیلنے میں آپ کو مزہ آتا ہے، اور کانفیڈنٹ ٹیم ہے اس ٹائم۔ آفٹر لاسٹ گیم لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اس ٹیسٹ میچ کے لیے، اور اسپیشلی یہاں پہ کرسمس کے بعد اگلے دن لوگ بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔
ادھر پشاور میں ٹی ٹوینٹی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے پاکستان ٹیسٹ ٹیم کی آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں اچھی کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ پاکستان کے لیے 20 سال کرکٹ کھیلنے کے بعد وہ الوداعی میچ کھیلنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ سے کوئی درخواست نہیں کریں گے۔ نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں کل کرائسٹ چرچ میں پہلا ون ڈے انٹرنیشنل کھیلیں گی، جبکہ سری لنکا اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان پہلا کرکٹ ٹیسٹ کل سے پورٹ الزبتھ میں شروع ہو رہا ہے۔ فٹ بال میں سکاٹش لیگ کی ٹیم سیلٹک نے ہیملٹن کو 3 گول سے شکست دی اور 52 پوائنٹس کے ساتھ لیگ میں ٹاپ پر ہے، جبکہ رینجرز نے انورنس کی ٹیم کو 1-0 سے ہرایا اور 38 پوائنٹس کے ساتھ لیگ میں دوسرے نمبر پر آ گئی ہے۔ انگلش پریمیئر لیگ میں کرسٹل پیلس کی ٹیم مینیجر سیم ایلرڈائز کی سربراہی میں واٹفورڈ کے خلاف میدان میں اترے گی، جبکہ آرسنل کا مقابلہ ویسٹ بروم اور چیلسی کا مقابلہ بورنموتھ سے ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ سبا ناز سے سن رہے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر کون سی خبریں آپ دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں۔ پاکستان اپنے پہلے گورنر جنرل اور قائد اعظم کے نام سے ملقب محمد علی جناح کی یوم پیدائش منا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک آرٹیکل ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے۔ مختصراً آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی یوم پیدائش کے موقع پر انڈیا کے سینئر صحافی وویک شکلا نے انہیں یاد کیا ہے۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ۔ ناظر ظفر۔
لاطینی امریکہ کے ملک چلی کے جنوب مغرب میں 7.7 شدت کے زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ چلی کے ہنگامی حالات سے نمٹنے والے قومی ادارے کی جانب سے جاری کردہ پیغام میں لاس لاگوس کے ساحلی علاقوں سے نکلنے کا حکم جاری کیا گیا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے اپنی وزارت خارجہ کو حکم دیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کے معاملے پر ممالک کے سفیروں کو بلا کر تنبیہ کرے۔ اسرائیل سلامتی کونسل کی جانب سے غرب اردن میں غیر قانونی بستیوں کے قیام کے خلاف قرارداد کی منظوری پر برہم ہے۔ ایک روسی جہاز بحر اسود کے ساحل پر واقع تفریحی شہر سوچی سے 1.5 کلومیٹر دور سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ جہاز پر 92 افراد سوار تھے۔ حادثے کی وجوہات کے تعین کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ فلپائن کے باشندوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ملک کے شمالی ساحل سے ٹکرانے والے طوفان کے پیش نظر اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی ناز سفر۔ اور اب ذکر کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں صوبہ بلوچستان کے 2 اضلاع میں خسرے سے کم از کم 7 بچے ہلاک ہو گئے ہیں۔ بچوں کی ہلاکت 2 اضلاع آوران اور زوب میں ہوئی ہے۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹیمیں بھجوا دی گئی ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ان میں سے 4 بچوں کی ہلاکت شورش سے متاثرہ ضلع آوران کے علاقے مشقے میں ہوئی۔ کوئٹہ میں محکمہ صحت کے ایک اہلکار نے بتایا کہ مشقے میں خسرے کی وبا پوٹ پڑی ہے، جس سے اب تک 4 بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ 3 دیگر بچوں کی ہلاکت یوب کے علاقے مرغا قبضے میں ہوئی ہے۔ یوب انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے دعویٰ کیا کہ جس علاقے میں بچوں کی اموات ہوئی ہیں، اس کے 3 دیہاتوں کے لوگوں نے اس سال جنوری میں خسرے کے خلاف مہم کے دوران اپنے بچوں کو ویکسین لگانے سے انکار کیا تھا۔ ماہرین صحت خسرے سے اموات کی ایک وجہ غذائی قلت کو بھی قرار دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ورلڈ فوڈ پروگرام کے نیوٹریشن آفیسر ڈاکٹر مسعود عباسی کا کہنا ہے،
اگر دوسرا ہم دیکھ لیں میزلز میں بھی 47% بچے جو ہیں وہ انڈر نورش ہوتے ہیں۔ اگر وہ انڈر نورش نہ ہو تو ان کی قوت مدافعت بہتر ہو، ان کی زندگی بچ سکتی تھی۔
این پی ایم کے ڈائریکٹر نیوٹریشن ڈاکٹر بصیر خان اچکزی کا کہنا ہے کہ اگر بچے غذائی قلت کا شکار نہ ہوں تو ان کی بیماریوں سے اموات کے امکانات انتہائی کم ہوتے ہیں۔
90% اگر کوئی بچہ یا کوئی بھی بیماری، اگر کوئی بچہ مال نرش نہ ہو اور وہ ہیلدی ہو، تو 90% چانسز یہ ہیں کہ وہ بچہ اس بیماری کی وجہ سے نہ مریں، اور اگر نیوٹریشن وہ مال نرشڈ ہو تو 90% چانسز یہ ہے کہ وہ بچہ مریں۔
ایک سرکاری اعلامیہ کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایت پر سیکرٹری صحت نے خسرہ کی وبا پر قابو پانے کے لیے ڈاکٹروں اور طبی عملے پر مشتمل ٹیمیں آواران اور جوب کے متاثرہ علاقوں میں بھجوا دی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں۔ امریکی اخبار دی نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے اسرائیل سے متعلق ایک جعلی خبر پر اپنا سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ہمارے ساتھی ساجد اقبال سے میں نے اس کہانی کی تفصیل پوچھی۔
یہ بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے AWD News، جس میں ایک خبر چھپی ہے، منسوب تھی اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر سے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان نے کسی طرح شام میں فوجیں بھیجیں تو انہوں نے اس پہ دھمکی آمیز کہا تھا کہ وہ نیوکلیئر آرمز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ خبر چھپی تھی 20 تاریخ کو، اور اس سے پہلے بھی اس ویب سائٹ پہ مختلف ایسی خبریں چھپی جن کو ایک اب خاص ٹاپک ہے جس کو کہتے ہیں جعلی نیوز، فیک نیوز۔
جی،
تو وہ فیک نیوز کے لیے مشہور ویب سائٹ ہے۔ اسی خبر کے ساتھ ہی خبر چھپی تھی کہ جو ہلری کلنٹن ہے وہ پلان کر رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ملٹری کو۔ تو اگر اسی کو دیکھ لیا جاتا تو پتہ چل جاتا کہ یہ بیسیکلی ایک جعلی خبر ہے۔ کل پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے اس پہ ٹویٹ کیا کہ اس طرح کا بیان جو آیا ہے اس پہ ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان بھی ایک نیوکلیئر کنٹری ہے۔ تو اس کو پک اپ کیا ورلڈ میڈیا میں، خاص طور پر نیو یارک ٹائمز نے پہ ایک آرٹیکل لکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ ایک جعلی خبر کا شکار ہوئے ہیں، اور اس کی حقیقت جاننے بغیر، اس کی صداقت کا جائزہ لیے بغیر انہوں نے ایک بہت زوردار رد عمل ظاہر کر دیا۔ پھر باقی جو کئی اخبار ہیں ورلڈ میڈیا میں، جو پلیٹ فارمز ہیں، ہفنگٹن پوسٹ ہے، انہوں نے بھی نیو یارک ٹائمز کے اس آرٹیکل کے بعد اس پہ لکھا، اور جو ہے وہ اس میں کئی طرح سے تو تھوڑا سا ایک مزاح یا تنزیہ انداز بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے۔
اسرائیل کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل یا کوئی بیان آیا؟
ڈیفنس منسٹری جو ہے اسرائیل کی، انہوں نے اسی جو ٹویٹ تھا خواجہ آصف صاحب کا، اسی پہ انہوں نے اپنے رد عمل میں کہا کہ یہ ایک صحیح خبر نہیں ہے، یہ ایک جعلی خبر ہے، کیونکہ یہ خبر منسوب ہے جو اسرائیل کے ایک سابق وزیر دفاع ہیں
جی،
ان سے۔ اس وقت جو ہے وہ لائبر مین وزیر دفاع ہیں، جبکہ اس خبر کو جو ہے وہ ایک سابق وزیر دفاع یالون سے منسوب کیا گیا تھا، اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو ایک وہ ویب سائٹ ہے وہ جعلی خبروں کے لیے مشہور ہے۔
لیکن اتنی میں مطلب کہ اتنی اعلیٰ سطح پر جو ہے وہ آپ ایک بیان دے رہے ہیں، ایک نیوز آ رہی ہے اور آپ کے اندر ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کی میڈیا ٹیم ہے، تو کیا انہوں نے اس کو ویریفائی نہیں کیا؟
بیسیکلی اس پہ دیکھا جانا چاہیے تھا، ایک جو ملک کا وزیر دفاع ہوتا ہے اور پھر ایک اس طرح کا جو نازک موضوع ہے، نیوکلیئر جو پاکستان کا آرسنل ہے یا کسی ملک کا بھی جو نیوکلیئر آرسنل ہے، وہ اس پہ دیکھا جانا چاہیے تھا، اور عام طور پہ اس کو ایک غلطی کے طور پہ لیا جا رہا ہے، لیکن کافی جو ہے وہ سنگین غلطی ہے کہ ایک وزیر دفاع کی طرف سے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایسا بیان جاری ہو جانا،
وہ بھی ایک فیک نیوز کے بعد،
ایک فیک نیوز کے بعد اس کی صداقت چیک کیے بغیر، تو اس تھوڑا سا الارم ظاہر کیا ہے نیو یارک ٹائمز کی خبر نے۔
یہ تھے بی بی سی اردو سروس کے ساجد اقبال، اور اب وقت ہوا ہے وسط اللہ خان کے ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات کا۔
ذرا تصور کیجئے، لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، حسین شہید سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، ملک فیروز خانون یا آئی آئی چندری گھر میں سے کوئی ایک بھی عالمی بینک کی ثالثی میں سن تاس معاہدہ کرتا اور تین مغربی دریاؤں کے بدلے تین مشرقی دریاؤں یعنی ستلج، بیاس اور راوی کے آبی حقوق بھارت کے حوالے کر دیتا تو کیا ہوتا؟ کیا اس کارنامے پہ داد و تحسین کے وہی ڈونگرے برستے جو ایوب خان کی آبی فراست کے حصے میں آئے؟ ذرا سوچیے، اگر 1965 میں ایوب خان کی جگہ فاطمہ جنا صدر پاکستان ہوتی اور اس حیثیت میں معاہدہ تاشقند پہ دستخط کرتی تو تاشقند سے کراچی واپسی کے بعد مزید کئے دن اپنے عہدے پہ برقرار رہتی؟ تصور کیجئے کہ 16 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو صدر پاکستان ہوتے اور ڈھاکہ میں ہتھیار ڈالنے کی تقریب برپا ہو جاتی تو کیا ان کی کابینہ سڑکوں پہ گھسیٹے جانے سے بچ جاتی اور بھٹو سنگساری کے خوف سے ملک میں رہ پاتے؟ 21 فروری 1987 کے دن ضیاء الحق صدر ہیں اور محمد خان جونے جو منتخب وزیر اعظم۔ آپریشن براس ٹیکس کے نام پہ راجستھان میں لاکھوں بھارتی فوجی جنگی مشقیں کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات خطرے کے سرخ نشان سے بہت اوپر جا چکے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ اچانک دہلی میں اترتا ہے اور وہاں سے وہ جے پور پہنچتے ہیں پاک بھارت کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے۔ اس جرت مندانہ کرکٹ ڈپلومیسی کے نتیجے میں کشیدگی کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور ہر طرف جنرل صاحب کی موقع شناسی کی واہ واہ ہو جاتی ہے۔ اب کردار بدل دیجئے، 21 فروری 1987 کو ہی پاک بھارت فوجی کشیدگی کے عین عروج کے دوران وزیر اعظم محمد خان جنیجو صدر ضیاء الحق کے علم میں لائے بغیر اپنے سرکاری طیارے میں سوار ہو کے پاک بھارت کرکٹ میچ دیکھنے سیدھے جے پور جا اترتے ہیں، راجیو گاندھی سے معانقہ کرتے ہیں اور کشیدگی میں مرحلہ وار کمی پہ دو طرفہ اتفاق ہو جاتا ہے۔ جنیجو اس کارنامے کے بعد فاتحانہ اسلام آباد پہنچتے ہیں، شاندار سفارتی کامیابی سے قطع نظر، کیا وہ اگلے دن کا سورج بحیثیت وزیر اعظم دیکھ پاتے؟ فرض کر لیتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو دنیا سے کوچ کرنے کی بجائے مزید 5 ماہ حیات رہتے اور بینظیر بھٹو کی بجائے خود چوتھی سارک سربراہ کانفرنس کے اسلام آباد میں میزبان ہوتے اور جذبہ خیر سگالی کے طور پہ خالصتانی انتہا پسندوں کی مبینہ فہرست راجیو گاندھی کے حوالے کر دیتے۔ کیا ضیاء الحق کو ان کی زندگی میں نہ سہی بعد میں ہی کوئی مائی کا لال سیکیورٹی تھریٹ کا خطاب دیتا؟ اگر 12 اکتوبر 1999 بھی خیریت سے گزر جاتا، نواز شریف بدستور وزیر اعظم رہتے اور اس حیثیت میں وہ تجویز پیش کرتے کہ بھارت رضامند ہو تو کشمیر پہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ایک طرف رکھ کے کسی نئے حل پہ بات چیت ہو سکتی ہے، لائن آف کنٹرول کو ایک سافٹ بارڈر میں بدلا جا سکتا ہے، اور پھر وہ ان تجاویز کے ساتھ آگرہ جاتے اور وہاں سے خالی ہاتھ واپس آتے، کیا وہ پھر بھی اپنی 5 سالہ مدت پوری کر کے اگلا انتخاب جیت پاتے؟ اس ماہ کی 3 اور 4 تاریخ کو وزیر اعظم کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے امرتسر گئے اور وہاں مودی اور اشرف غنی نے ان کی موجودگی میں پاکستان کو خوب سنائی۔ پاکستانی میڈیا بیک زبان چیخ اٹھا کہ کس نے کہا تھا بے عزتی کرانے امرتسر جاؤ، کیوں مرے جا رہے ہو بھارت سے ہر قیمت پہ دوستی کے لیے؟ اب سے پانچ دن پہلے بری فوج کی جنوبی کمان کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض نے فرمایا کہ بھارت تخریبی کارروائیوں پہ توجہ دینے کی بجائے پاک چائنا اکنامک کوریڈور سے پیدا ہونے والے اقتصادی مواقع سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچے۔ یہ بیان اتنا اہم تھا کہ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چن ینگ اور سرکاری رسالے گلوبل ٹائمز نے بھی اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے بھارت کو اس تجویز پہ غور کرنے کی دعوت دے دی۔ کیا آج کی تاریخ میں یہی دعوت انہی الفاظ میں لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض کے بجائے وزیر اعظم نواز شریف دے سکتے تھے؟ بھگوت گیتا بھلے سب کے لیے مقدس ہو، مگر اس کی ادائی اور تشریح کا حق صرف برہمن کو ہے۔
یہ تھے وسط اللہ خان۔ آپ ان کا ویڈیو کالم بات سے بات ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور آئیے اب سنتے ہیں آپ کا خط ملا۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے، اور ہمارے جو سامعین آج کرسمس کا تہوار منا رہے ہیں انہیں ہیپی کرسمس۔
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ بنو سے مقبول احمد داور لکھتے ہیں، میں آپ کے ان قدیم سامعین میں سے ہوں جو صرف سنتے ہیں اور بولتے نہیں۔
اچھا زہا، ہم اپنے پرانے سامعین کا ذکر تو سنتے رہے ہیں، یہ پہلے سامعین جو خود کو قدیم قرار دے رہے ہیں،
یعنی بہت ہی پرانے سامعین۔
بہرحال کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں، جس زمانے میں ہم نے آپ کی نشریات سننی شروع کی اس وقت نہ فیس بک تھی نہ یوٹیوب، بس ہمیں صرف بی بی سی کے بارے میں پتا تھا کہ دنیا بھر کے حالات کا علم ہمیں صبح سویرے جہاں نما میں اور شام کو سیربین میں ہو جاتا تھا۔ سیربین کا چسکا بلکہ نشہ تو ایسا تھا کہ میرے سیکنڈ ایئر کے دو پرچے سیربین کی وجہ سے رہ گئے۔
یہ آپ ہماری تعریف کر رہے ہیں یا ہم پہ الزام لگا رہے ہیں مقبول صاحب؟
مزید لکھتے ہیں، میں نے کئی لاکھ کی سرمایہ کاری کر کے ایک دکان شروع کی تھی، لیکن دہشت گرد حملوں میں میری دکان تباہ ہو گئی اور میں کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا، مگر اس مصیبت کے دور میں بھی میں نے بی بی سی اردو سروس کی نشریات سننی ترک نہیں کی۔
ہم آپ کے احسان مند ہیں مقبول صاحب کہ آپ نے اس دور ابتلا میں بھی ہمیں یاد رکھا۔
درگاہ سے غلام حیدر کمبرانی لکھتے ہیں، جو سیاستدان ہمارے ووٹوں کی بنیاد پر حکومت میں آئے ہیں، آج وہ ہماری بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ووٹ مانگتے وقت یہ لوگ جس خوش اخلاقی اور مروت کا مظاہرہ کرتے ہیں، حکومت میں آنے کے بعد وہ خلوص اور دوستی کہاں غائب ہو جاتی ہے۔
اصل مسئلہ یہ ہے غلام حیدر کمرانی صاحب کہ آپ ان آزمائے ہوئے لوگوں کو اگلے الیکشن میں پھر سے منتخب کروا دیں گے۔ اگر آپ لوگ ایسے امیدواروں کو ووٹ نہ دیں تو آپ کے لیے بھی بعد میں مشکلات پیدا نہ ہوں۔
فیض گنج ضلع خیرپور سے محمد عثمان بلوچ لکھتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کے دوران بھی ہمارا سیل پر چلنے والا ٹرانزسٹر چالو رہتا ہے، اور گھپ اندھیرے میں بھی ریڈیو کی سوئی گھما کر ہم بی بی سی اردو سروس تلاش کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کے بولنے اور بات کرنے کا انداز بالکل مختلف ہے، آپ کے پروگرام کی خوشبو ہی جدا ہے۔
عثمان بلوچ صاحب، آپ ہمارے ایک معزز سامع اور مکتوب نگار ہیں، آپ کے خطوط ہماری اس محفل کی رونق ہیں، امید ہے کہ آپ سن 2017 کے دوران بھی ہمیں اسی طرح یاد فرماتے رہیں گے۔
اور اب ایک اور ایسے سامع کا خط جو عرصہ دراز سے ہمارے لسنر ہیں، گاؤں علی کیج ضلع کوہاٹ سے عبدالحسیب لکھتے ہیں، میں عرصہ 20 برس کے بعد آپ کو خط لکھ رہا ہوں، ویسے مجھے آپ کی نشریات سنتے ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں، بہت سے دیگر سامعین کی طرح مجھے بھی بی بی سی سننے کا شوق والد صاحب کی طرف سے ورثے میں ملا تھا۔ 24 گھنٹے کے عالمی حالات و واقعات کا نچوڑ آپ جس جامعت کے ساتھ پیش کرتے تھے اس پر والد صاحب بے ساختہ داد دیا کرتے تھے۔ ہم پرانے سامعین کو آپ سے صرف ایک شکایت ہے کہ ہمارے بار بار اصرار کے باوجود آپ نے سیربین کی پرانی شناختی دھن بحال نہیں کی، اگر آپ اس کو بحال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تو ہماری خاطر صرف ایک دفعہ اس کو چلا دیجئے، ہم ریکارڈ کر لیں گے اور آپ کی سیربین سے پہلے خود ہی اسے چلا کر مطمئن ہو جایا کریں گے۔
آپ تو عبدالحسیب صاحب اس شناختی دھن کے دیوانے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کی یہ فرمائش اس نشریے کے ذریعے حکام بالا تک پہنچ رہی ہے، دیکھیے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔
اور لیجئے اب ایک ان سے بھی پرانے سامے کا خط۔
اچھا وہ کون ہے بھائی؟
شداد پور سندھ سے نادر علی فراق لکھتے ہیں، میں 50 برس سے آپ کا پروگرام انتہائی باقاعدگی سے سن رہا ہوں، اس لحاظ سے میں آپ کا سب سے پرانا لسنر ہوں، اپنی فوٹو بھیج رہا ہوں، آپ اسے اپنے اسٹوڈیو میں لگا کر اس کے نیچے لکھ سکتے ہیں، ہمارا سب سے پرانا لسنر نادر علی فراق۔
کاش ہم ایسا کر سکتے فراق صاحب، لیکن آپ کو یہ جان کے مسرت ہوگی کہ ہمارے کچھ سامعین آپ سے بھی پرانے ہیں۔ پچھلے برس تو ہمیں ایک ایسے سامے کا خط بھی موصول ہوا تھا جنہوں نے بی بی سی اردو سروس کی نشریات 1949 میں سننی شروع کی تھیں، یعنی وہ 65 برس سے ہماری نشریات سن رہے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ ابھی ان سے 15 برس پیچھے ہیں فراق صاحب۔
نادر علی فراق مزید لکھتے ہیں، سندھی لوگ دنیا کی سب سے زیادہ امن پسند قوم ہیں، انہوں نے نہ تو کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا مول لیا ہے اور نہ ہی کسی پر اپنی مرضی مسلط کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دیگر قومیتیں بھی امن اور صلح صفائی کا راستہ اپنائیں اور اس دنیا کو انسانوں کی رہائش کے قابل بنانے میں مدد کریں۔
آپ کی یہ اپیل اس نشریے کے ذریعے ساری دنیا میں پہنچ رہی ہے نادر علی صاحب، ہمیں امید ہے کہ لوگ آپ کی نصیحت پہ کان دھریں گے۔
ملتان سے عامر رضا لکھتے ہیں، امریکہ میں ایک نئی شخصیت صدر کے اہم عہدے پر مطمئن ہو گئی ہے۔ فراغت پانے والے صدر اوباما نے جاتے جاتے جو کاروائیاں کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جاپان جا کر انہوں نے دنیا کی تاریخ کے واحد ایٹمی حملے کی یادگار پر حاضری دی اور ہیروشیما میں مرنے والے جاپانیوں کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ لیکن جاپانیوں کی شدید خواہش کے باوجود صدر اوباما نے امریکہ کے ایٹمی حملے پر جاپان سے معافی نہیں مانگی۔ آخر کیوں؟ کیا جاپان پر کیا جانے والا ایٹمی حملہ ایک غیر انسانی حرکت نہیں تھی؟
جی ہاں، یقیناً تھی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ہونے والے ایٹمی حملے تاریخ کا ایک المناک باب ہیں، لیکن عامر رضا صاحب، آپ نے اگست 1945 سے پہلے کے حالات پہ بھی نگاہ ڈالی ہے؟ جاپان نے جزائر ہوائی میں ہونولولو کے جزیرے پر امریکی تنصیبات جس بے رحمی سے اڑائی تھیں اس کی فلم بھی دیکھیے۔ جاپان پر ایٹم بم گرانے سے پہلے امریکہ نے جاپان کو کئی بار تنبیہ کی تھی کہ وہ اپنی کارروائیوں سے باز آ جائے، لیکن جاپان نے ایک نہ سنی، بلکہ ہیروشیما پر ایٹمی حملے کے بعد بھی وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے تھا، جس پر امریکہ نے ناگاساکی کے فوجی مرکز پر بھی بم گرائے۔ جاپان کے دونوں شہروں میں مچنے والی تباہی یقیناً تاریخ انسانی کا ایک سیاہ باب ہے، لیکن ہمیں یک طرفہ سوچ کا شکار ہونے کی بجائے مسئلے کے دونوں پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
آپ سن رہے تھے آپ کا خط ملا، اور اب ذکر کرتے ہیں فن اور فنکاروں کا۔ پاکستانی ٹیلی ویژن اور فلم کی اداکارہ عائشہ خان نے ہمیشہ سے چیلنجنگ کردار کرنا پسند کی ہیں۔ ٹی وی اور فلموں دونوں کے میڈیمز میں انہوں نے شہرت پائی، مگر وہ کہتی ہیں کہ ایکٹنگ کی گنجائش انہیں ڈرامہ سیریلز میں زیادہ ملتی ہے۔ عائشہ انٹرویوز کم دیتی ہیں، مگر ان کے بارے میں سوشل میڈیا پہ بات چیت مسلسل جاری رہتی ہے۔ ہمارے ساتھی فیفی ہارون نے ان سے کراچی میں ملاقات کی۔ عائشہ نے پہلی دفعہ اپنی زندگی اور کیریئر پر کھل کے بات کی۔
مہربان قدردان، دس از ناٹ میڈ ان جاپان، ابھی ختم نہیں ہوئی کہانی، بیکاز جوانی پھر نہیں آنی۔
اس وقت ہم عائشہ خان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سٹار کا گھر ہوگا، کیونکہ سٹار کے گھروں میں ان کی تصویریں دیواروں پہ لگی ہوتی ہیں، بڑی بڑی سی فوٹو شاپ کی ہوئی۔ تو عائشہ، اتنی دور آپ جیسے کہ کوئی فورٹریس میں آپ رہتی ہیں، تو ڈو یو لائک ریٹریٹنگ انٹو دس کائنڈ آف انکلیو، کہ بس آپ گھر آ گئیں اور دروازہ آپ نے بند کر دیا دنیا پہ؟
ہاں، مجھے بہت پسند ہے کہ جہاں پہ میں رہتی ہوں وہ ذرا باقی شہر سے دور ہے اور خاموش ہے۔ میں ویسے بھی اپنے آپ کو بہت ایک ریکلوسیو سی سیلیبریٹی سمجھتی ہوں، میں بہت زیادہ اپروچیبل اور ریچیبل سی ہوں نہیں، ایونٹس پہ جانا پسند نہیں ہے، میں اوارڈ شوز پہ کبھی نہیں جاتی تھی، بڑی مشکلوں سے اس سال گئی ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں لوگوں کے لیے مشکل کرنا چاہتی ہوں کہ وہ میرے گھر نہ آ سکیں، مجھ سے مل نہ سکیں۔ آئی لائک ہیونگ مائی فرینڈز اوور۔
اچھا، آپ کے دوست جو ہیں وہ بھی کافی مشہور قسم کے لوگ ہیں۔ آپ کی حمزہ علی باسی سے جو دوستی ہے وہ تو سب لکھ چکے ہیں اس کے بارے میں، اور ہمایوں کی بھی آپ سے دوستی ہے، گوہر رشید، دس از یور سرکل۔
سب سے پہلے تو میں بتاتی چلوں کہ جو یہ دوستیاں ہیں یہ بہت پرانی ہیں۔ حمزہ، گوہر اور بلال اشاری جو وار کے ڈائریکٹر ہیں، بلال اشاری سے تو میری 16 سال پرانی دوستی ہے، اور رہی بات گوہر اور حمزہ کی تو ان سے کم از کم بھی 10 سے 12 سال پرانی دوستی ہے. جب حمزہ علی عباسی نہیں تھے, وہ صرف حمزہ تھے, اور گوہر رشید بھی گوہر تھے. اس لیے جو وہ اب بن گئے ہیں ان کو میں پہچانتی بھی نہیں. جو وہ عوام کے لیے بن چکے ہیں, جو وہ میرے لیے ہیں وہ جیسے تھے 12 سال پہلے وہ آج بھی ویسے ہی ہیں. ہمایوں اور میری دوستی از ایکچولی سم تھنگ دیٹ ہیپن بیکاز آئی تھنک میں نے اپنا پہلا ڈرامہ ان کے ساتھ کیا تھا جو بہت ہٹ ہوا تھا مہندی کے نام سے. اینڈ آئی ڈنٹ نو وٹ ٹو ڈو اینڈ ہی واز ون those people who kind of took me under his wing and said ke aao bacche main tumhe zara protect bhi karu aur thoda sa sambhalun bhi aur thoda sa sikhaun bhi. Us wajah se unse itni zyada dosti ho gayi and his family was very nice. Aao bacche because I was 16 but ye jo rumors aap log sunte hain isme qatan koi sachai nahi hai. Actually jo mera aur Humayun ka rumor shuru hua wo isliye hua kyunki ek channel ne apna drama promote karne ke liye apne news channel pe breaking news lagayi ke dekhiye دونوں کی شادی کل 8 بجے سو اینڈ سو چینل پہ. پروموٹنگ دیٹ ڈراما دے اینڈڈ اپ یوزنگ اے ریئل نیم سینگ عائشہ خان اور ہمایوں سعید کی شادی. حالانکہ اس کے 15 منٹ کے اندر ہم اس نیوز چینل پہ پہنچے اینڈ وی آسکڈ اینڈ ڈیمانڈڈ فار این اپولوجی, بٹ اس 15 منٹ میں دا ڈیمیج واز ڈن. آئی تھنک عوام یہ سننا چاہتی تھی بیکاز وی شیئرڈ سچ گڈ کیمسٹری آن اسکرین. پر میں ان سب کو یہ بار بار ہزار بار بتا چکی ہوں کہ یہ سچ نہیں ہے, نہ ہوگا کبھی. اینڈ جو آپ نے دوسری بات بولی کہ میرے مرد دوست ہیں, تو اس انڈسٹری میں جو فیمس لوگ ہیں آئی تھنک لوگوں کو ان کا پتہ چل جاتا ہے. مائی چائلڈ ہوڈ بیسٹ فرینڈز دیئر آل گرلز بٹ دیئر ناٹ سیلیبریٹیز, سو آئی تھنک نوبڈی ٹیکس مچ آف این انٹرسٹ ان دیم. حمزہ کے اوپر سب سے پہلی بات, اگر تو کچھ ہے بھی تو مسئلہ کیا اس بات سے؟ وی ٹو سنگل پیپل, وی کوڈ ویری ویل بی ڈیٹنگ بٹ وی آر ناٹ. اینڈ ہو آر یو پیپل ٹو آسک می دیز کوسچنز آل دا ٹائم؟ یو پیپل سے میرا مطلب ہے عوام. میرے کام کے بارے میں بات کرو, میرے کام کو پسند کرو یا ناپسند کرو. اس کے علاوہ میں زندگی میں شادی کروں نہ کروں, ڈیٹ کروں نہ کروں, میں ووٹ لے کے آپ کا نہیں کروں گی یہ سب کچھ, وہ میری زندگی ہے.
پاکستان میں جو بھی فیمیل سیلیبریٹیز ہیں, جب بھی ان کے بارے میں کوئی بات نکلتی ہے تو وہ بات اتنی دور تلک جاتی ہے, اور آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے اٹ اسپریڈز لائک وائلڈ فائر. آپ میرا خیال ایک ڈرامہ کر رہی ہیں, فیروز خان جو ایک ایکٹر ہیں, ہمایمہ ملک کے بھائی بھی ہیں. انسٹاگرام پہ ایک تصویر چھپی تھی, انہوں نے پوسٹ کی تھی اور آپ نے سر ان کے کاندھے پہ رکھا تھا. اس کے بارے میں لوگوں نے اس پہ رسپونڈ کیا, بہت آپ کے بارے میں چیزیں کہیں, اور پھر انہوں نے جا کے ایک ویڈیو پوسٹ کیا جس میں انہوں نے آپ کو ڈیفینڈ کیا. جب اس قسم کی چیز ہوتی ہے, چاہے ہمایوں کی بات ہو چاہے یہ فیروز خان کی بات ہو, یہ آپ کی زندگی پہ اثر کرتی ہے؟ آپ پہ اثر تو پڑتا ہوگا نا.
میں نے ہمیشہ بہت بہادر بننے کی کوشش کی ہے کہ نہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے تو مجھے فرق کیوں پڑے گا. بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ, بہت تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں. خاص طور پہ آئی تھنک ہمایوں کے اوپر مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی بیکاز وہ ایک شادی شدہ آدمی ہے. ایز فار ایز واٹس ہیپنڈ وتھ فیروز, مجھے یہ پتہ چلا کہ میں نے دیکھا کہ ایک انسٹاگرام پہ ایک پوسٹ ہے اور وہ ہمارے سین کے بیچ میں تھا اور میں رو رہی تھی اور اس نے مجھے گلے لگایا ہوا ہے, جو کہ ہر ڈرامے میں ہوتا ہے. اس پہ لوگوں کے کامنٹس کیا تھے یہ میں نے پڑھنے کی زحمت نہیں کی, کیونکہ مجھے بہت پہلے کسی نے کہا تھا کہ انسٹاگرام اینڈ سوشل میڈیا پہ آؤ گی تو بہت ساری چیزیں سننے کو ملیں گی. میں بنتی بہت اسٹرانگ ہوں بٹ ہوں نہیں, دل پہ لیتی ہوں میں بہت زیادہ. آئی فیل لائک سوشل میڈیا از گیون ایوری ایڈیٹ اے وائس. بہت غلط ہوا ہے. اب تو بلاگرز آئے دن, ان کی کیا کرائٹیریا یا ریویوز جو ہمارے ڈراموں کے لیے بھی لکھتے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے, وہ کس بیسس پہ یہ باتیں لکھتے ہیں؟ یہ تو کوئی پھر کوئی بھی اٹھ کے جرنلسٹ بن جائے, کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی لکھتے ہیں, جو اس کا دل چاہے, جو اس کی فیوریٹ ہے اس کو اچھا لکھے اور جو اس کو پسند نہیں ہے اس کو برا لکھے. تو میں تو سب کی بہت ہی ناپسندیدہ ایکٹر ہوں بیکاز میں انٹرویوز دیتی نہیں, تو لوگوں کو مجھ سے بہت شکایت رہتی ہے. میں بہت منہ پھٹ ہوں, مجھے فیک ہونا نہیں آتا. میرے لیے تو اکثر اور بیشتر لوگ یو نو بری سی ہی باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں مجھے.
جو ہمارے ڈرامے ہوتے ہیں, ایسی عورتیں ہماری اسکرین پہ دکھائی جاتی ہیں جو بس یا تو وہ رونے کے لیے آتی ہیں یا تو وہ کسی کو رلانے کے لیے آتی ہیں, مگر زندگی سے قریب جو ہوتا ہے وہ نہیں ہمیں ملتا ہمارے اسکرین پہ.
جب میں نے یہ روتے دھوتے بیچاری لڑکیوں کے ڈرامے کیے تو میں نے بہت سارے کیے, تو لوگوں نے کہا کہ یہ روتی بہت اچھا ہے, تو بس اب یہ روتی رہے گی. اچھا جی, نہیں روتی. اور ویسے بھی آئی آلسو لائک ٹو ڈو ڈفرنٹ کائنڈ آف کیریکٹرز. آئی have never wanted to be the typical heroine jo pyari lage aur bas roye aur kisi se pyar mein ishq mein mubtala ho ke pagal si ho jaye aur phir wo aakhir mein usko mil jaye. Channels ye keh dein ki ji Aisha Khan ko rula do TRP aa jayegi ka matlab hai ki bas phir Aisha Khan roti rahe, to wo awam ke liye to shayad acha hai, channel ke liye shayad acha hai, lekin what about me? Main kaise grow karungi as an actor if I don't experiment? Phir main karungi things like Jeena, to us pe alag logon ko masla hai कि आपको नेगेटिव कैरेक्टर नहीं करना चाहिए था और आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि आप किसी की स्टॉकर बने. भाई एक कैरेक्टर है, मैं कौन सा कोई असल में किसी के पीछे पड़ गई हूँ या मैं असल में कौन सी कोई स्टॉकर हूँ. लेकिन उस पर भी लोगों को फिर इतराज़ हो गया. ना मैं वो बेचारी लड़की हूँ जो मेहंदी में रोती धोती रही अपने मियाँ के पीछे, ना मैं वो बेचारी लड़की हूँ जिसने इजाजत में अपने मियाँ को दूसरी शादी करने की इजाज़त दी है, ना मैं एक पागल जीना हूँ, ना ही मैं माहगुल हूँ, मैं एक अदाकार हूँ. मेरा काम है कोई भी कैरेक्टर करना. आपको पता है हमारे यहाँ डिप्रेशन तक की तो बात नहीं की जा सकती. लोगों को लगता है कि डिप्रेशन का मतलब ये कि ये पागल है, या एंग्जाइटी के बारे में हम बात नहीं कर पाते. कोई एक्टर नहीं कर पाता. मैं इस इंडस्ट्री में रह के बता सकती हूँ कि 99% एक्टर्स को डिप्रेशन या एंग्जाइटी रही हुई है या है.
दीपिका पादुकोण ने भारत में बात की थी डिप्रेशन के बारे में और लोग एक तरह से हैरान हो गए थे. इतनी सक्सेसफुल एक्टर जो शायद इस वक्त भारत में नंबर वन फीमेल स्टार हैं, तो बहुत सारे लोगों को थोड़ी बात समझ भी आई. क्योंकि पहले तो लोग यही कह रहे थे ना कि भाई आप इतना पैसा कमाती हैं, आप इतने हिट्स हैं, आप रणवीर के साथ हैं, मतलब आपको क्या दुख है.
लेकिन जब दीपिका ने भी ये बातें की तो आपको पता है आधे लोगों को समझ आई और आधे लोगों ने कहा कि ये अटेंशन सीख कर रही है. इस हद तक क्रूल हो चुके हैं लोग कि उनको लगता है कि कोई मगरमच्छ के आंसू बहा रही है. वो क्यों, उसको क्या जरूरत पड़ी है, उसको मजीद फेम लेने के लिए ये सब कुछ करना, ये ड्रामा करने की जरूरत तो नहीं है ना. आई हैव बिन थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. मैं भी गुजर चुकी हूँ उन चीज़ों से. एक्टिंग कितनी मुश्किल है और कितनी इमोशनली टैक्सिंग है ये किसी को नहीं पता, और ख़ासतौर पर जब आप अपने दिल से करते हैं. और मैं लगातार कितने सालों से कर रही हूँ और इतने डार्क रोल्स करना. मैंने एक ड्रामा किया था काफिर, जिसमें दिखाया गया था कि रेप होती है वो कैरेक्टर बहुत बुरी तरह और उसको कचरे में फेंक दिया जाता है. मैंने उसके बाद 2 साल काम नहीं किया. लोगों ने कहा क्यों नहीं किया, ये तो इसका मतलब है ख़त्म हो गई है. दे डिडंट अंडरस्टैंड कि मैं एक्चुअली क्लिनिकल डिप्रेशन में चली गई थी उसके बाद, बिकॉज इट टुक दैट टोल ऑन मी एंड इट मेड मी फील लाइक ये दुनिया कितनी बुरी है. मेरा दिल नहीं कर रहा था कोई काम करने को कि ये तो गई.
तो फिर ये क्यों करती हैं, एक्टिंग क्यों करती हैं, क्या चीज़ है इस प्रोफेशन के बारे में जो आपको खींच लेती है?
दुनिया में अच्छे बुरे लोग हर किस्म के होते हैं. अब वो 10 लोग जो बुरे कमेंट्स करते हैं उसके लिए मेरे जो हजारों फैंस हैं, शुड आई लेट देम डाउन बिकॉज ऑफ दोस 10?
तो क्या आप एक्टिंग फैंस के लिए करती हैं या खुद के लिए करती हैं?
मैं फैंस के लिए करती हूँ. शुरू में मैंने खुद के लिए किया. नाउ आई नो दैट आई हैव अ फॉलोइंग, आई हैव पीपल हु लाइक टू वॉच माई वर्क. मैं उनके लिए करती हूँ. ये भी मैं बता दूँ कि बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि आपको ज़बरदस्ती एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज 16 साल में आपकी बहुत सारे लोगों से एसोसिएशन हो जाती हैं, प्रोड्यूसर्स आपके दोस्त हो जाते हैं, और कभी कभी आप बहुत अनइंस्पायर्ड फील कर रहे होते हो, लेकिन आपको फिर भी करना पड़ता है बिकॉज यू कांट लेट देम डाउन. सो द वन थिंग आई हैव लर्नड नाउ इज के वो नहीं करना. अब जिसने नाराज़ होना है वो हो जाए, अपने पेस पे अपनी मर्जी का काम करना है.
आयशा, टेलीविजन तो आप करती हैं और फिल्में भी आप करती हैं. आपकी फिल्में बहुत बड़ी बड़ी हिट हुई हैं, वार, जवानी फिर नहीं आनी.
आई एम वेरी वेरी पिकी विद माई फिल्म्स. लकीली आई हैव डन 2 ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स इन पाकिस्तान एवर, क्योंकि मैं बहुत केयरफुल हूँ. ये ड्रामे की तरह नहीं है. लोग अपना पैसा खर्चते हैं, टिकट खरीदते हैं, अपने 3 घंटे इन्वेस्ट करते हैं, उसका उनको कुछ अच्छा मिलना चाहिए. वेयर इज टीवी के ऊपर आप फिर भी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं. यू कैन बी स्लाइटली मोर फ्रिवलेस विद टीवी बिकॉज आपको नहीं पसंद आ रहा, आप चैनल बदल देना. कोई बंदूक की जोर पे तो मैं नहीं आपको कह रही कि आप बैठ के मेरा ड्रामा देखें. सो बहुत सी फिल्म्स आई हैं उसके बाद, स्क्रिप्ट्स जो कि मैंने पढ़ी हैं और मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं करूँगी. मुझे वैसे भी एज एन एक्टर, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको एक्टिंग का शौक है ना, तो टीवी से बेहतर मीडियम नहीं हो सकता. क्योंकि एक फिल्म में आपको कितने सीन्स मिल जाएंगे, एक 3 घंटे की फिल्म मिल जाएंगे. सो आई थिंक फिल्म जो है ना वो एक डायरेक्टर्स मीडियम ज़्यादा है, और अगर एक्टर हैं आप और आपको आपके अंदर जुनून है तो आप टीवी इज़ मोर इम्पोर्टेंट.
ये जो आपका इस वक्त ड्रामा चल रहा है खुदा मेरा भी है, क्या ये प्रोजेक्ट है दैट यू आर प्राउड ऑफ?
वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इट्स टचिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्स चिल्ड्रन. हम उनकी राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि उनको इंसानों की तरह क्यों नहीं ट्रीट किया जाता. एक तरफ हमारी आवाम जो है वो बहुत मजहबी बनती है, दूसरी तरफ आप खुदा की ही एक क्रिएशन को जो है वो आप कह रहे हैं कि जी इनको तो जिंदा रहने का हक नहीं है. हम लोग उनकी बात कर रहे हैं हु आर बॉर्न दैट वे, तो उनका क्या कसूर है? मागुल को एक हेडस्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लड़की होना पड़ेगा टू रेज अ चाइल्ड लाइक दैट, एंड शी इज डूइंग इट एज अ सिंगल मदर, बिकॉज बाप ने तो कह दिया कि मैंने नहीं करना.
خدا میرے ساتھ ہے, خدا میرا بھی ہے.
فلم اور ٹیلی ویژن ایکٹریس عائشہ خان جن کا ہم انٹرویو سن رہے تھے. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھیں امبر خیری اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض سر انجام دے تھے راج ناریانا سمی. اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق. ہمارے ناظرین جو آج کرسمس منا رہے ہیں انہیں میری کرسمس. غزن فر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ فرج جاوید سے سنیے.
لاطینی امریکہ کے ملک چلی کے جنوب مغرب میں 7.7 شدت کے زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے. چلی کے ہنگامی حالات سے نمٹنے والے قومی ادارے کی جانب سے جاری کردہ پیغام میں لاس لاگوس کے ساحلی علاقوں سے نکلنے کا حکم جاری کیا گیا ہے. اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے اپنی وزارت خارجہ کو حکم دیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی غرب اردن میں غیر قانونی بستیوں کے قیام کے خلاف قرارداد کے معاملے پر ممالک کے سفیروں کو بلا کر تنبیہ کرے. ایک روسی جہاز بحر اسود کے ساحل پر واقع تفریحی شہر سوچی سے 1.5 کلومیٹر دور سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے. جہاز پر 92 افراد سوار تھے. حادثے کی وجوہات کے تعین کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. فلپائن کے ہزاروں باشندوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ملک کے شمالی ساحل سے ٹکرانے والے طوفان کے پیش نظر اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر چلے جائیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.